ناظرین السلام علیکم، پروگرام دین و دانش میں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے قرآن مجید کے سیگمنٹ میں سورہ بقرہ سے ابتدائی 5 آیات سلیکٹ کی تھیں اور ان کا ترجمہ کرنے کے بعد غامدی صاحب سے اس کے بارے میں کچھ سوالات ہم نے پوچھے تھے. اس سیگمنٹ میں ہم نے پچھلے پروگرام میں ان آیات پہ جو بحث کی تھی ان میں الف لام میم پر گفتگو ہوئی تھی، ذالکہ پہ گفتگو ہوئی تھی کہ یہ ذالکہ کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے، الکتاب پر گفتگو ہوئی تھی اور اوور آل ہم نے بات کی تھی، اور خاص کر کے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن کہ ایک جگہ ہدل للمتقین کہا گیا اور دوسری جگہ اسی سورہ میں ہدل للناس کہا گیا ہے، اور غامدی صاحب نے اس پر اپنا جواب دیا تھا کہ ایک اصولی ایک آنسر ہے، ایک اصولی بات کہی گئی ہے اور اس کے بعد ایک اسپیسیفک بات کہی گئی ہے. اپنی گفتگو کو ہم مزید اسی ضمن میں آگے بڑھاتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس یہی سورہ بقرہ کی 5 آیات ہیں. کچھ سوالات مزید میں غامدی صاحب سے کروں گا اور آپ اسے بغور سنتے رہیے. 11 بجے کے بعد سے ظاہر ہے جب آپ کی کالز لی جائیں گی لائیو کال، تو آپ بھی ان میں سے جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میں اپنے ان ناظرین کے لیے جو ہمارے پروگرام میں شامل پچھلی دفعہ نہیں ہو سکے تھے ان 5 آیات کا ترجمہ رکھے دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں اے پیغمبر. ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں، یہی ہیں جو اس سے پہلے بھی اپنے رب کی ہدایت پر رہے ہیں اور یہی ہیں جو اب بھی فلاح پانے والے ہوں گے. غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے ان آیات پر ایک اجمالی جائزہ لیا تھا، کچھ باتیں ڈسکس کی تھیں. آج اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس میں ہے ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہدا سے مراد کیا ہے، کس طرح کی ہدایت ہے، اور کیا یہ صرف دینی معاملات میں ہدایت ہے یا دنیاوی معاملات میں بھی اس میں سے ہدایت مل سکتی ہے؟
یعنی ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے، آپ کس چیز کا جواب چاہتے ہیں. جب آپ کسی سے اس معاملے میں رہنمائی طلب کرتے ہیں تو جس طرح ہم اردو زبان میں رہنمائی کا لفظ بولتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں ہدایت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو قرآن مجید ہدایت بنا ہے اور ہدایت ہے. اگر کوئی شخص واقعی خدا ترسی رکھتا ہو، خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو، بات سننے ماننے کے لیے تیار ہو، تو وہ اس قرآن مجید سے ہدایت پا سکتا ہے. یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید سے جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ کن صفات کے لوگ ہیں اور اس ہدایت کا کیا اثر ان کی زندگی میں نمودار ہوا ہے. تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. رہ گئی یہ بات کہ قرآن کس نوعیت کی ہدایت دیتا ہے، تو قرآن مجید کا اصل موضوع یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد کیا صورتحال پیش آنے والی ہے. اس کا ایک پروردگار ہے، اس کی صحیح معرفت اسے حاصل ہو جائے. اس کا پروردگار جب اپنی پیشی کے لیے اس کو بلائے گا تو اس وقت اسے کس صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہو جائیں. اور اگر اس نے وہاں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کامیابی کے لیے اسے کیا کرنا ہے، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے.
اس زندگی کے بعد والی زندگی کی کامیابی،
اصلاً اس زندگی سے بعد والی زندگی کو قرآن مجید موضوع بنا کے گفتگو کرتا ہے. قرآن کی جو کچھ بھی ہدایت ہے، جو کچھ بھی رہنمائی ہے، جب ہم اسے اختیار کرتے ہیں تو اختیار اس دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات اور اس کی روشنی پھر اس دنیا کی زندگی میں بھی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اصلاً اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جنت کے لیے مکینوں کا انتخاب کرے گا. اس انتخاب کے لیے جو ضروری رہنمائی چاہیے وہ دے دی گئی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ایک امتحان منعقد کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ پاکستان کی سول سروسز کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں. تو اب جو ہدایت کی کتاب ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو امتحان برپا کر رکھا ہے، جس میں وہ جنت کے لیے مکینوں کا انتخاب کر رہا ہے، یعنی وہ کون لوگ ہوں گے جو یہ سرفرازی حاصل کریں گے کہ اللہ کی فردوس میں آباد ہو سکیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس امتحان میں کامیابی کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے انہیں کیا تبدیلیاں اپنے اندر کرنی ہے، کیا ماننا ہے، کیا اختیار کرنا ہے، ان کے عقیدے میں کیا چیز آنی ہے، ان کے عمل میں کیا چیز آنی ہے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کا اصل موضوع یہ ہے، باقی کوئی چیز ضمناً زیر بحث آ جائے تو آ جائے، ورنہ اصلاً وہ اسی چیز کو موضوع بناتا ہے. اور کیونکہ یہ سوال آپ نے کیا ہے تو میں ایک اور پہلو کے بارے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ایک بڑی بدقسمتی اس وقت واقع ہوئی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ دنیا کو دین سے برآمد کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا سے دین کو برآمد کرنا چاہتے ہیں. یہ دونوں جو صورتحال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. دنیا کے بہت سے معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دے رکھی ہوئی ہے، بصیرت دے رکھی ہوئی ہے، ہمیں اپنے علوم فنون اس سے اخذ کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک خاص دائرہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کا بھی ایک خاص دائرہ ہے. اس دائرے میں ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے.
ٹھیک، لیکن آپ نے یہ جو ابھی ضمناً جو بات کی، اس سے ایک اور ذہن میں ایک سوال آتا ہے گاندھی صاحب، وہ یہ کہ اب چونکہ آپ نے کہا کہ اصلاً تو اس کا موضوع جو ہے وہ دوسری جو زندگی ہے اس کے اندر انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اس پر یہ فوکس کرتا ہے قرآن مجید. اب دنیاوی معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے کی کتاب نازل ہوئی، اب اتنی صدیاں گزر گئیں اور پتہ نہیں کتنی صدیاں انسان دیکھے گا. تو یہ دنیا کے اندر جو تمدن، ثقافت، سائنس، ٹیکنالوجی، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، تو بہت سارے ہمارے درمیان ایسے معاملات بھی پیش آ جاتے ہیں جو ہوتے تو اصلاً دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن جب ان پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دین کے کوئی چیز جو ہے وہ ہماری راہ میں آتی ہے کہ یہ ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں جب ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن میں اس طرح کی رہنمائی نہیں ہوتی، پھر وہ کیسے ہم اس کے ہدایت لے سکتے ہیں؟
دیکھیں نا، قرآن کا موضوع تو یہ ہے کہ وہ آپ کا تزکیہ اور آپ کی تطہیر کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک،
یعنی اس نے جو امتحان برپا کر رکھا ہوا ہے اس دنیا میں، اس دنیا میں کامیابی کے لیے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. اس کے لیے قرآن کی اصطلاحیں ہیں تزکیہ اور تطہیر. تزکیہ اور تطہیر یہی انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہے، یہی کتابوں کے نزول کا مقصد ہے کہ انسان کو پاکیزگی سکھائی جائے. اب یہ پاکیزگی کن کن پہلوؤں سے ہے؟ بدن کی پاکیزگی ہے، آپ کے خورونوش کی پاکیزگی ہے، اور آپ کے اخلاق کی پاکیزگی ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پاکیزگی کو نشو و نما دینے کے لیے آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اس کے لیے ہم عبادات کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی اخلاق کی پاکیزگی سے زیادہ تر دوچار ہونا پڑتا ہے جب دنیا کے معاملات آتے ہیں. اس کے لیے قرآن مجید نے نہایت واضح اصول بتا دیے ہیں جن کا اطلاق ہر صورتحال پر کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر وہ کیا چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ان کی ایک پوری فہرست قرآن مجید نے سورہ آراف میں بیان کر دی ہے، اور اس حصر کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہی چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں کی. اچھا، جو مطالبات قرآن کرنا چاہتا ہے وہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. اب اس میں کوئی اگر مسئلہ پیش آئے گا تو زیادہ سے زیادہ اپلیکیشن اور اطلاق کا مسئلہ پیش آئے گا. اور اس کے لیے انسان کو اللہ نے بڑی عقل دے رکھی ہے، جو نئی صورتحال پیدا ہوگی اس میں ہم اطلاق کر لیں گے. یہ اطلاقی کام ہی ہے جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اہل علم یہ کام پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی کرتے رہے ہیں.
ٹھیک، اچھا، یہاں پر ایمان بالغیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی عام طور پر یہ کیے جاتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا. آپ نے ترجمہ کیا ہے بن دیکھے ایمان لانا، کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟
جی، فرق واقع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایمان بالغیب میں جو یہ بے ہے، یہ ظرفیت کی بے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو غیب میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عالم ہے جس کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، کائنات کا تکوینی نظام کس طرح چل رہا ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم اصل میں غیب میں پڑے ہوئے ہیں. یوں سمجھ لیجیے جس طرح قرآن مجید میں یہ تعبیر آتی ہے نا کہ یکشون ربہم بالغیب، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے.
ٹھیک،
یعنی اس کے باوجود کو وہ دیکھ نہیں رہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں اس کے دو ترجمے عام طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو وہی ہے جو آپ نے بیان کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. چنانچہ اردو کے جو پہلے مترجم ہیں شاہ عبد القادر، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اس کا، وہ بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں. یعنی وہ دیکھنے کا تقاضا نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ارن اللہ جہرتن، جیسے کہ یہود نے کہا کہ آپ اللہ کو دکھائیے تب مانیں گے، بلکہ وہ عقل سے، علم سے جب سمجھ لیتے ہیں اور خدا کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو مان لیتے.
ٹھیک، ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں. ابھی گاندھی صاحب نے جو جواب دیا اس کی مزید وضاحت لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گاندھی صاحب، یہ آپ نے ابھی جو بریک سے پہلے بات کی تھی کہ یہود کی طرح کا رویہ نہیں اپناتے کہ پہلے خدا کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے، یہاں پر میرا ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہود ہی، بنی اسرائیل ہی کے جو جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اسی طرح سے اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اور جواباً انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن میں اپنے دل کی تسکین چاہتا ہوں. تو جب جلیل القدر پیغمبر اپنے دل کی تسکین کے لیے اس طرح کی درخواست کر سکتے ہیں تو ایک عام انسان جس کا ایمان اتنا زیادہ پختہ نہیں ہوتا، کیا اس کے دل میں خواہش نہیں پیدا ہو سکتی؟
خواہش پیدا ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. قرآن مجید نے آگے چل کر جہاں ان واقعات کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ دو رویے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ہدایت پانے کے لیے ماننے کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی، آپ نے اس کا اظہار کر دیا. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو قرآن مجید نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آپ اس کا تحمل نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا انسان کے بس کی چیز نہیں، انسان کو اپنے حدود جاننے چاہیے، وہ ایک مخلوق ہے اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اس آفتاب کو جو اسے روشنی اور حدت بخشتا ہے اس کو بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. تو ذات باری کے بارے میں تو یہ تصور اس کو نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اس کے حدود بتانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ بھی کرا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو یہ بات بتا دیں. تو یہاں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو مطالبے کی صورت نہیں دیتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا، وہ روز کرے آپ کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت بخش دے، میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، اس خواہش میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم خدا کو مانتے کس بنیاد پر ہیں؟ مانتے ہیں علم و عقل کی روشنی میں، کائنات کو دیکھتے ہیں، خدا کی صفات کے آثار دیکھتے ہیں، اس کا نظم دیکھتے ہیں، کائنات کی اتھا معنویت دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور ہمارا وجدان اس کی تصدیق کرتا ہے، اور انسان کا پورا علم جو تاریخ کا ہے وہ بھی اسے بتاتا ہے ایک پروردگار ہے جس نے اس کو بنایا ہے. تو اس حقیقت کو جب ہم علم و عقل کی بنیاد پر مان لیتے ہیں تو پھر یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم تو اس وقت مانیں گے ارن اللہ جارتن. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ مسلمانوں نے بھی یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ میدان بدر میں ان کی مدد کریں، چنانچہ وہ مدد 3000 یا 5000 فرشتوں کی صورت میں کی گئی، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے. یہی صورتحال بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ یہ کیجیے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور آپ کا پروردگار جائیں وہ لڑیں، جب ملک فتح کر لیں گے اس وقت ہم آ جائیں گے. تو یہ دو رویے ہیں، یعنی ایک رویے میں انسان اپنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست کرتا ہے، اور ایک رویہ وہ ہے کہ جس میں وہ خدا کو ماننے کی شرط اسی کو بنا دیتا ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت تیکھے لب و لہجے میں پوچھا ہے اولم تومن، مانتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو ماننے کے لیے تو علم و عقل ہی پہ انحصار کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر خدا نے دکھا دیا اپنا آپ تو پھر تو گدھے بھی مان لیں گے.
ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ دو رویے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. اچھا، یہ جو غیب کی ہم بات کرتے ہیں یؤمنون بالغیب، تو اس میں غیب سے مراد فرشتے بھی ہیں، جنت، دوزخ، آخرت، اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں غیب میں آئیں گی یا کوئی خاص چیز؟
دیکھیے، وہ تو اس صورت میں جب آپ یہ ترجمہ کریں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، تو یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے لیکن ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو مانیں، تو ظاہر ہے ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس پروردگار نے صرف تمہیں ہی نہیں بنایا، تمہارے ساتھ ایک اور مخلوق فرشتوں کی صورت میں ہی بنائی ہے، ان کے ذمے کچھ کائنات کا نظم و نسق لگایا ہے، ان کے ذریعے سے اپنا پیغام اپنے پیغمبروں تک پہنچاتا ہے، کچھ لوگوں کو تمہارے اندر سے انتخاب کر کے وہی نازل کرتا ہے جس کو تم دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ وہی کب آ رہی ہے، جبریل کب آ رہے ہیں، کب ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ایک دن تم کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، آخرت کا ایک پورا تصور ہے جو دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں جتنی آپ نے گنوائی ہیں یہ سب کی سب وہ ہے کہ جن پر ایمان لانے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا. پانچ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ہی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. پیغمبر اگرچہ سامنے موجود ہوتا ہے لیکن اس پر آتی ہوئی وہی ہم نہیں دیکھتے. کتاب اگرچہ سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن یہ خدا کی کتاب ہے اور خدا نے نازل کی تھی، اس عمل کو تو ہم
بلکہ ہمارے کیس میں تو پیغمبر بھی سامنے نہیں، پیغمبر تو بس ساری چیزیں پڑھی ہیں،
سب چیزیں پڑھی ہیں. تو یہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے جن پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ سارا کا سارا ایسا ہے کہ جس کو ہم بن دیکھے مانتے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ چیزوں کو علم و عقل سے مانے. حواس کے ذریعے سے جو چیزیں گرفت میں آ جاتی ہیں جن کو دیکھ لیتے ہیں ان کو تو گدھا بھی مانتا ہے، بیل بھی مانتا ہے، یعنی اس میں تو اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. پھر انسان کا اصلی شرف یہی ہے کہ علم و عقل کے ساتھ، اور انسان کے سارے علم کا بھی کیا معاملہ ہے، یہ کشش شکل کا علم، یہ کائنات کے اندر کارفرما قوانین کا علم، یہ ستاروں اور سیاروں سے پیچھے دیکھ لینے کا علم، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان نے اپنی اسی عقل کو استعمال کیا ہے جس کے ذریعے
سر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا میں آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ نے عقل کی بات کی، عقل سے اب ایک طرف قرآن جو ہے وہ بار بار انسان کو عقل سے کام لینے کی توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، اس طرح سے اور بہت ساری دعوت دیتا ہے. بن دیکھے ایمان لانا وہ عقل کے دائرے میں تو آتا نہیں ہے. ایک طرف قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لاجیکلی اور عقل سے چیزوں کو دیکھیں، اور دوسری طرف کہتا ہے بن دیکھے ایمان لے آئیں. تو آج کا جو سائنٹیفک ذہن ہے جو عقل اور سائنس کے ذریعے سے ہر چیزوں کو پرکھتا ہے، وہ بن دیکھے پھر کیسے ایمان لائے گا؟
عقل اور سائنس نے تو کمال یہ کیا کہ بن دیکھے ہی پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ایٹم کو ہم نے نہیں دیکھا، کشف ثقل کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں ان کے آثار اس طرح کے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ان چیزوں پہ ایمان.
لیکن وہ میتھمیٹیکلی تو ایٹ لیسٹ پروو ہو جاتے ہیں نا، ایٹم آپ کا میتھمیٹیکلی ماڈل سے پروو ہو رہا ہے. چلیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، میتھمیٹیکلی وہ پروو ہو رہا ہے. یہ غیب کی چیزیں تو نہ میتھمیٹیکلی پروو ہو رہی ہیں نہ نظر آ رہی ہیں، اور پھر عقل کا
عقلی استدلال سے ماری جاتی ہے نا. یعنی عقلی استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں. ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے، کائنات کو دیکھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے،
وہی کو آتے ہیں انہیں دیکھتے، قرآن کو دیکھ رہے ہیں. تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے مثال کے طور پر، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے، انسان کی گرفت میں یہ چیز آ نہیں سکتی. آپ اسی پہلو کو دیکھیے نا، 14 صدیاں اس کتاب پر ہو گئی ہیں. ان 14 صدیوں کے درمیان علم و عقل نے کیا کچھ ترقی کی ہے، زندگی کے کیا کیا نئے پہلو نمایاں ہو گئے ہیں. سائنس کے اکتشافات کی ایک پوری دنیا اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. آج آپ 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اٹھائیں، اس میں آپ کو مزے کا خیز بیانات مل جائیں گے.
ٹھیک ہے، ظاہر ہے
14 صدیاں گزر جانے کے بعد کسی کتاب کے ایک لفظ کے بارے میں بھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہوئی ہو. کوئی معمولی چیز تو نہیں،
یہ سب سے بڑا معجزہ ہے.
کوئی بڑی کوئی غیر معمولی چیز آپ محسوس نہیں کرتے کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ پھر یہ کتاب ہے کیا، یعنی جس ہستی کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امی تھی. یعنی یہ نہیں کہ وہ علوم و فنون کا پس منظر تھا، یونان میں کسی ارسطو افلاطون سے انہوں نے تعلیم پائی تھی. عرب کے بدوؤں میں سے ایک ہستی کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور انتخاب کر کے ان کے اوپر یہ عظیم الشان کتاب نازل کر دی جاتی ہے، اور پھر جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے، جو کچھ قرآن کی شکل میں ہمیں ملتا ہے، وہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی کروٹ، زمانے کی کوئی گردش اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا. اب اس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس دعوے کی کیا حقیقت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی. تو کسی انسانی کتاب کو آپ 100 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب کو بھی پیش نہیں کر سکتے کہ جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو کے یہ کہہ سکے کہ جو کچھ میرے مصنف نے میرے اندر بیان کیا تھا، دیکھیے آج بھی اسی طرح قائم. 100 برس پہلے یہ کتاب بھی نہیں لکھ.
بالکل ٹھیک ہے.
یعنی ہمارے ہاں تو 50 برس بھی نہیں گزرتے. اب علم اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ اگر آپ کوئی سائنس کی کتاب اٹھائیں جس کو بڑا ریاضیاتی علم سمجھا جاتا ہے، اور آج سے 50 سال پہلے یہ کتاب اٹھا رہے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اس مصنف کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے علم میں نہیں تھا. آپ دیکھیں یہ بڑی مشہور کتاب دی اوریجن آف دی اسپیشیز جو ڈارون کی ہے، اس میں خلیے کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، کیونکہ اس وقت معلومات نہیں تھی، تو وہ اب ایک مزے کا خیز چیز نظر آتی ہے.
ظاہر ہے وہ لیٹسٹ جب چیزیں آئیں گی سامنے،
یعنی اب ہمارے سامنے سل کے بارے میں اتنی معلومات آ گئی ہے. تو قرآن مجید جب گفتگو کرتا ہے تو آپ دیکھیے نا کہ اس توہمات بھری دنیا میں، عرب کے صحرا میں، اس جگہ پر جہاں علم و عقل کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، قصے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی، لوگوں نے بڑے افسانے تراشے ہوں گے، خرافات بہت سی دنیا میں رائج ہوں گی، آخر اگر یہ کسی انسان کا کلام تھا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ان سب چیزوں سے بالکل بالا، بالکل پاک، آج بھی پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اسی طرح کھڑا ہے. تو یہ چیز تو ہم دیکھتے ہیں نا،
بالکل
یہ تو نہیں کہ اس کو نہیں دیکھتے. اب اس پر قیاس کرتے ہیں ہم، جس کو آپ نے کہا نا کہ وہ ایک ماڈل بنا دیتے ہیں یا ایک تجربے سے گزار دیتے ہیں، تو وہ تجربہ بھی اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹے پیمانے پہ اس چیز کو دیکھ کے بڑے پیمانے پہ اس چیز کو قیاس کر لو.
پوری کائنات پہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں،
سب حقیقتیں آشکار.
ٹھیک، رامدی صاحب یہ بتائیے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کی جو بات کی آپ نے، تو پچھلی کتابوں پر ایمان لانا صرف یہ زبانی اس چیز کی تصدیق کرنا ہے یا ان سے ہدایت بھی لینی ہے ہمیں؟ ان سے ہدایت تو اب ظاہر ہے نہیں لے سکتے ہم.
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں، ان میں بھی یہی ہدایت ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. ان کتابوں کو بھی ہم پڑھیں گے اور ان سے بھی ہدایت حاصل کریں گے، لیکن قرآن کی روشنی میں حاصل کریں گے. یعنی قرآن مجید ہدایت ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس احادیث بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس پہلے آسمانی صحیفے بھی ہوتے ہیں، تو قرآن کی روشنی میں ان کو دیکھا جاتا ہے.
غامدی صاحب میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، غامدی صاحب سے قرآن کے سیگمنٹ پر بات ہو رہی ہے، گو کہ ابھی حدیث کے سیگمنٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن کچھ سوالات بڑے اہم ہیں، میں پہلے وہ پٹ اپ کر دیتا ہوں پھر ہم حدیث پر آتے ہیں. گاندھی صاحب، یہ جو سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں سارے چیزوں کے لیے یومنون کا لفظ استعمال ہوا ہے، بالغیب اور ساری چیزوں کے لیے، لیکن آخرت کے لیے یوقینون کا لفظ استعمال ہوا ہے، آخرت پر یقین کی بات ہے. کیا ایمان لانا یقین لانے کے مترادف نہیں ہے؟
یہ اصل میں یہود کے اوپر تاریخ بھی ہے ان آیات کے اندر. یہ جو پوری سورہ اس کے مخاطب یہود ہیں تو ان پر ایک تاریخ بھی ہے. وہ تاریخ کس طرح ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو یہ تقاضا کرتے رہے کہ ہم خدا کو آنکھوں سے دیکھیں گے مانیں گے، تو فرمایا کہ نہیں، جو قرآن سے ہدایت پانے والے ہیں انہوں نے بن دیکھے ماننے کا فیصلہ کر لیا. یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے سب پیغمبروں کو مانا اور اس پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بالکل برخلاف بنی اسماعیل میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ ان میں سے کسی پیغمبر پر بھی پہلے ایمان نہیں رکھتے تھے. انہوں نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو یوں میں انہوں نے انزلہ الیک و ما انزلہ من قبلک، انہوں نے بغیر کسی تردد کے ان کو بھی مان لیا. یہود کے ہاں آخرت پر ایمان تو موجود تھا لیکن حقیقی یقین سے محروم ہو چکے تھے، جو ہماری اس وقت صورتحال ہے. یعنی پوچھنے کو آپ پوچھئے تو ہر آدمی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن آخرت کا یقین کیا چیز ہے اس کو بیان کیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر حقیقی یقین رکھتے ہیں، گویا وہ ان کی زندگی میں بھی پھر نمودار ہوتا ہے. جب مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے سامنے آگ پڑی ہوئی ہے اور میں اس میں ہاتھ ڈال دوں تو جل جائے گا، تو میرا رویہ اور ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ماننے کو مان لیا کہ سانپ میں زہر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر قرآن یہاں توجہ دلانا چاہتا ہے کہ یہ جو لوگ قرآن سے ہدایت پا رہے ہیں انہوں نے آخرت پر حقیقی یقین کے ساتھ زندگی کی ابتدا کر دی ہے. تو اسی لیے یہ کہا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی خدا کی ہدایت پر تھے اور اب بھی یہی فلا پائے.
اچھا، دوسری چیز یہ کہ انہی پانچ آیات میں ایک تو ایمان کی بات کی گئی ہے، پھر اعمال صالحہ میں دو اعمال گنوائے گئے ہیں، نماز اور ایک انفاق، جبکہ روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بھی تو عبادات کا تصورات ہیں نا، یہ بھی تو عبادات ہی کی شکلیں ہیں، ان کے بارے میں یہاں ذکر نہیں ہوا.
روزہ تو دیکھیے سال پہ ایک بار آئے گا، حج آپ نے زندگی میں ایک بار کرنا ہے، وہ بھی اگر آپ کی استطاعت ہوگی. اصل میں نماز ہی ہے کہ جس کو علامت بنا دیا گیا ہے اسلام کی. یہ پانچ وقت آپ کو روزانہ پڑھنی ہوتی ہے، اللہ کے حضور میں پیشی کی علامتی حیثیت نماز ہی کو حاصل ہے. ایمان کا اولین اظہار یہی ہے. تو قرآن مجید جب دین کی حقیقت کو دو احکام میں سمیٹ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی احکام وہی ہیں. یہ خدا کے ساتھ تعلق کے لیے نماز، بندوں کے ساتھ تعلق کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یعنی جو آپ کو وقت، محنت، صلاحیت، مال، جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے آپ اسے لوگوں کے لیے عام کرتے ہیں، اور جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ اپنے خدا کے سامنے سرف کندہ ہو جاتے ہیں.
اچھا، یہاں پر گاندھی صاحب، یہ جو انفاق ہے کیا یہ زکوٰۃ کے مفہوم میں ہے؟ انفاق کی بات
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ بھی اس کا ایک حصہ ہے. یعنی زکوٰۃ تو وہ حصہ ہے کہ جو آپ پر لازم کیا گیا ہے. یہاں نماز سے مراد بھی صرف وہ نماز نہیں ہے کہ جو پانچ وقت آپ پر لازم کی گئی ہے، بلکہ وہ خدا کی یاد کے لیے اس کے حضور میں سرب سجود رہتے ہیں. وہ فرض نمازوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، وہ نفل نمازوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اور انفاق کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب جب موقع ملتا ہے اور جب جب ضرورت سامنے آتی ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس خرچ کے حدود بھی آگے قرآن مجید نے واضح کر دیے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی، کاروباری، حال، مستقبل کی ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اصل میں اس میں دوسرے لوگوں کا حق ہے، اور یہ حق آپ کو ہر وقت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہی ایک بندہ مومن کی زندگی ہے. اگر آپ دیکھیں تو بندہ مومن کی زندگی کے دو ہی پہلو ہیں، اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وقت، مال خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے.
اس سورہ بقرہ کی ان پانچ آیات میں آخری میں کوشچن کرتا ہوں، پھر حدیث کی جانب چلتے ہیں، وہ یہ کہ نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، اس میں قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟
عربی محاورے میں اس کا مطلب ہے کسی چیز کا اہتمام کرنا، یعنی کسی چیز کو اپنی زندگی میں پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ اختیار کر لینا، اس کے لیے اقامت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ اردو میں کوئی مناسب ترجمہ اس کا یہ نہیں ملتا، ورنہ یہی بولنا چاہیے، یعنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ترجمہ بھی یہی کرنا چاہیے. اہتمام یعنی پوری توجہ کے ساتھ وضو کر کے اس کے ارکان کا پوری طرح خیال رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے ناظرین، ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ یعنی کہ حدیث کی جانب آتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پچھلے پروگرام میں ہم نے جو حدیث لی تھی ان میں کچھ بحث ابھی باقی تھی، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں اپنے ناظرین کے لیے وہ حدیث دوبارہ پڑھے دیتا ہوں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. حضرت ربی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا. گاندھی صاحب، اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اپنی گفتگو کچھ کی تھی، میں یہ جاننا چاہوں گا آج تھوڑا سا، اگر ہم بات کو اپنی آگے بڑھائیں، کہ اس حدیث کو دیکھ کر جو محدثین ہیں، ظاہر ہے محدثین تمام حدیثوں کو جائزہ لیتے ہیں، پھر اپنے اصول و ضوابط بناتے ہیں، اس سے کیا اصول ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟
یہ انہی روایتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنی طرف کسی بات کی نسبت کی اہمیت بیان کی ہے، چنانچہ اس سے حوصلہ پا کر پھر جب لوگوں نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی تو ایسے محققین پیدا ہوئے جنہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ تو نہیں باندھا جا رہا. یہ ایک بڑا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ باندھنا. لیکن انسان اتنا جری واقع ہوا ہے کہ جس طرح اور بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، اس جرم کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے. بعض اوقات اچھے مقاصد کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا ہے اور پیغمبروں پر بھی جھوٹ باندھا ہے. خود امام مسلم اس الجامع الصحیح کے مقدمے میں، جس میں سے یہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، آگے چل کے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں کہ جو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور لوگوں کا خیال یہ کہ یہ دعائیں کریں تو یہاں کے ستون ٹل جائیں، لیکن ان کی زبانوں پر جھوٹ جاری رہتا ہے. کیونکہ یہ قصے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک کہانی، ایک قصہ بیان کر دیں گے. یہ قصے اور کہانیاں جو ہمارے ہاں بھی بہت کتابوں میں رائج ہیں. اچھا، وائز لوگ جن کو تقریر کرنا ہوتی ہے، اس زمانے میں تو انٹرٹینمنٹ کی بہت سی دوسری صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک زمانے میں کہانی گو، داستان گو لوگ ہوتے تھے جو عام طور پر کہانیاں سناتے اور لوگ بیٹھ کر رات رات بھر کہانیاں ان سے سنتے رہتے تھے. تو مذہبی وائزوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا، مجلس سے واز گرم ہوگی، لوگ اس میں متوجہ ہوں گے، تو اس میں پھر وہ قصے اور کہانیاں اور محیر القول واقعات سناتے چلے جاتے ہیں. اچھا، ان میں نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ کہیں اللہ کی طرف نسبت ہوگی، کہیں اللہ کے پیغمبروں کی طرف نسبت ہوگی، کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوگی. تو یہ بات وہ سوچتے نہیں ہیں کہ دین کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا کہ وہ ایک جھوٹی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوخ کر دیں.
چونکہ اللہ کے پیغمبر کے، ظاہر ہے اس لیے اتنا سختی سے یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے جو بھی الفاظ ہوں گے، جو قول اور عمل ہوگا، وہ شریعت بن جایا کرتی ہے،
خدا کی بات ہوگی نا. خدا کی بات ہوتا ہے اللہ بات، یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا ماخذ ہے.
جی،
تو جب کوئی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہہ دیں گے تو اس کو سند حاصل ہو گئی. اس کے بعد میرے لیے، کسی کے لیے اس کے بات کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں.
ظاہر ہے کوئی کلام،
اگر آپ نے اپنی بات اپنے طور پر پیش کی ہے تو ہم اس کی تحقیق کریں گے، تنقید کریں گے. آپ کہتے ہیں یہ حضور نے فرمایا ہے، تو جب آدمی ایمان رکھتا ہے رسول کی حیثیت سے آپ کی ہستی پر، تو پھر اختلاف کا تو کوئی سوال نہیں ہے. تو یہ وہ نازک چیز ہے کہ جس کے پیش نظر پھر محدثین نے ان کو چھانا پھٹکا، اور ایسے اہل علم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایک ایک شخص کا جس نے کوئی روایت کی تھی جائزہ لیا، انہوں نے ان کی سیرت دیکھی، ان کا کردار دیکھا، ان کے حافظے کو دیکھا. عمر نے کوئی چیز تو ان کے اندر پیدا نہیں کر دی تھی، کہیں کوئی ان کے عقیدے میں ایسی خرابی تو نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے تحریک ہو انہیں کہ وہ حدیثیں گھڑیں گے. اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنا انہوں نے شروع کی. پھر ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، کس زمانے میں تھے، کہاں تھے، ملاقات بھی ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتی تھی، یہ ساری چیزیں انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی. اور بڑا کام کیا، اس میں بڑا غیر معمولی کام کیا ہے. اس کام کو کرنے کی وجہ یہی بنی ہے کہ حضور کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت نہ ہو جائے. ہمارے ہاں اب بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ بعض اوقات کتاب کھولتے ہیں کوئی، اور اس میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ بے تکلف بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے. آپ دیکھیے بے شمار دین میں سوالات آپ کے پاس آئیں گے جن میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ قصہ سنایا، یہ کہانی سنی ہے. ہمارے لوگوں کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب دین کی حیثیت سے کوئی بات انہیں بیان کی جائے تو وہ پوچھیں گے یہ بات کہاں بیان ہوئی ہے، کیا یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دے کر اگر آپ کوئی بات بیان کریں گے تو پھر آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر حضور نے یہ کہہ دیا کہ یہ بات تو میری بات ہی نہیں تھی، تم نے کیسے میری طرف اس کو منسوب کر دی. تو ممکن حد تک، چنانچہ ہمارے محدثین یہ ساری تحقیق کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی حدیث بیان کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یقیناً یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ کہیں کہ گمان غالب ہے کہ یہ حضور کی بات
ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید قول نقل کرتا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری بندگی کرو،
لیکن انہوں نے وہ ساری بات انہی کی طرف نسبت دے دی ہوئی ہے. پوری مسیحیت اس وقت سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ایک ملک نظر اپنائے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مان رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. اچھا، مذہبی پیشوا آپ دیکھیے نا کہ مسیحیوں میں پائیت کا کتنا بڑا نظام ہے، کتنے سینٹس ہیں جن کو اولیاء کہنا چاہیے جو ان کے یہاں موجود ہیں، اور ایک پوری کی پوری چین چلی آ رہی ہے. لیکن جو مذہب بیان کیا جا رہا ہے، قرآن مجید اس پر تنقید کر کے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ تو سیدنا مسیح کی بات ہی نہیں.
بالکل ٹھیک. اچھا غامدی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، یہ من گھڑت احادیث جو ہیں، موضوع احادیث، انہی تک محدود ہے یا اس کے اور بھی کوئی پہلو ہیں؟
یہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے تو کہا مجھ پر جھوٹ نہ باندھو،
ٹھیک ہے؟
اب اگر کسی نے جھوٹ باندھا ہے، ایک یہ کہ غلطی لگ گئی، یعنی دیکھیے ہم بھی جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اسی حدیث کے بارے میں بیان کر رہے ہیں نا کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اصل میں محدثین کی تحقیق ہے، اس تحقیق پر ہمارا اطمینان ہے تو اپنے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، تو جانتے بوجھتے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود کہ آپ تحقیق کریں غلطی لگ سکتی ہے، ممکن ہے کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے اس بات میں کوئی جھوٹ تو نہ ہو، لیکن بات سمجھنے والے نے اس کو جب بیان کیا ہے تو وہ ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکا،
ٹھیک ہے؟
تو نادانستہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان نادانستہ غلطیوں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، جو بات اس میں کہی گئی وہ یہ کہ جانتے بوجھتے کوئی ایسی بات نہ کرو، بے احتیاطی کا رویہ اختیار،
ٹھیک ہے؟ اچھا ایک عام طور پر یہ اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو رویہ ایسا ہوتا ہے، یعنی احتیاط بہت زیادہ، کچھ لوگ حد سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں جیسے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا، ہم آیت اگر پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کے اندر زبر زیر کی بھی غلطی نہ ہو، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حدیث جب پڑھی جائے تو ایگزیکٹ اس کے الفاظ کے ساتھ پڑھی جائے، تو کیا الفاظ میں کوئی رد و بدل ہو جائے تو اس سے بھی یہ مراد لی جائے گی؟
نہیں، خود محدثین نے یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے الفاظ آتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں،
ٹھیک؟
اس میں روایت بالمعنی کو جائز رکھا گیا ہے،
ٹھیک؟
یعنی اگر آپ نے مدعا میں کوئی تبدیلی نہیں کی تو آپ الفاظ تبدیل کر سکتے ہیں، الفاظ میں کوئی تغیر بھی کر سکتے ہیں، چنانچہ حدیثوں کا جن لوگوں نے بھی مطالعہ کیا انہیں معلوم ہے کہ ایک ہی راوی کی حدیث ہوتی ہے، ایک ہی موقع کی بات ہوتی ہے، اسے دس آدمی بیان کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے الفاظ تبدیل کر دیے ہوتے ہیں، لیکن مدعا ایک ہی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے؟
یعنی جو چیز اس میں کہی گئی ہے اس میں تبدیلی نہیں،
اس کا ایسنس وہ چینج نہیں ہونا چاہیے، جو کانٹینٹ ہے
اسی کو روایت بالمعنی کہا جاتا ہے، یعنی روایت بالمعنی کو محدثین نے جائز قرار دیا ہے، آپ الفاظ میں روایت، ایسی حدیثیں جو باللفظ روایت ہوئی ہیں وہ تو چند ہیں،
ٹھیک؟ غامدی صاحب ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں، ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے اور اس بات کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم حدیث پہ گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب یہ بتائیے کہ ایک حدیث ہے جس کی سند کے بارے میں دو علماء جو ہیں وہ ان میں اختلاف ہے، ایک اسے ضعیف سمجھتا ہے، ایک اسے موضوع سمجھتا ہے، ایک اسے قدر دوسری سند کے لحاظ سے دیکھتا ہے، تو اب ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی جو حدیث کا اتنا فہم نہیں رکھتا وہ کیا کرے، وہ کس عالم کی گفتگو کو مانے، کس کی بات کو سمجھے، کیا کرے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر عالم کو چاہیے کہ جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو وہ یہ بتا دے کہ حدیث کی نوعیت کیا ہے،
ٹھیک؟
اگر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور میں بیان کر رہا ہوں تو یہ تو اس کو حقی نہیں تھا، اس لیے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، موضوع تو گھڑی ہوئی حدیث کو کہتے ہیں نا، تو یہ تو بڑی جسارت ہے کہ وہ اس طرح کی حدیث بیان کرے، تو عام آدمی کو بھی یہ جاننے کے بعد اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، ایک دوسرا عالم یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا اس میں کوئی خامی ہے، یا یہ ضعیف ہے، کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، تو پھر اس سے پوچھنا چاہیے آپ کی دلیل کیا ہے. جب دلیل آپ کو معلوم ہو گئی تو اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ تو ہے علمی اور تحقیقی طریقہ اگر آدمی کے پاس وقت ہو، ورنہ عام آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ حدیث کی مستند کتابوں کا مطالعہ کرے. یعنی وہ جو جلیل القدر محدثین تھے انہوں نے اپنی کتابیں ترتیب دے دی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں امام مالک کی موطا ہے، بڑی مستند چیز ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز جو اس میں بیان ہو گئی ہے وہ تنقید سے بالا تر ہے، لیکن ممکن حد تک عام آدمی کو جتنی رہنمائی چاہیے اس میں سے مل جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ امام مسلم کی صحیح ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ بھی ایک بہت بڑے محقق کا کام ہے. تو پھر اس طرح کی مستند کوئی چیز جو سامنے رکھ کے آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیجئے. اور عام آدمی کا اصل میں یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ براہ راست ان چیزوں کا مطالعہ کرے، اس کو تو یہ چاہیے کہ اہل علم کی رہنمائی میں ان چیزوں کو سمجھے، کیونکہ یہ پورا علم و فن ہے. قرآن مجید ہمارے لیے تذکیر اور نصیحت کی کتاب ہے، ہر آدمی اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے اور اس سے ہدایت اس کو مل جائے گی. حدیث ایک خالص علمی اور فنی چیز ہے، یعنی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے علم و عمل کا ریکارڈ لوگوں نے مرتب کیا ہے، اس میں پھر بڑی بحثیں ہو جاتی ہیں کہ بات کیا تھی، کیا بن گئی، اس بات کو جمع کر کے دیکھنا ہے. بعض اوقات ایک ہی بات تین چار پانچ راویوں نے بیان کی ہوتی ہے اور اس میں سے جملے حذف کر دیے ہوتے ہیں، ایک بات بیان کرتے ہوئے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا گیا ہوتا ہے، تو ایک محقق یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی نوعیت اصل میں کیا ہے. تو جس طریقے سے آپ علاج معالجے کے لیے محققین کا انتخاب کرتے ہیں، یہ بھی ایک فن ہے، اس کے لیے بھی اہل تحقیق سے بات ضرور معلوم کر لینی چاہیے.
ٹھیک ناظرین، ہم اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی جانب آتے ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم کوئی کرنٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں غامدی صاحب سے. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اور جو رہنمائی لیں گے وہ یہ کہ ہمارے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو عوام الناس ہیں، جو پبلک ہے، ان میں ایک ایجیٹیشن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، ٹائرز جلاتے ہیں، پبلک پراپرٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پچھلے دنوں پوری ٹرین کو آگ لگا دی گئی. ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے گاندھی صاحب سے. گاندھی صاحب، یہ جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے اور بعض مخصوص علاقوں میں کچھ زیادہ شدت کے ساتھ ہے، اور جس طرح سے ہم ہڑتالیں کر رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پولیس کے ساتھ بھی مقابلہ ہو جاتا ہے تو وہ شیل فائر کرتے ہیں، کبھی کبھار فائرنگ بھی ہو جاتی ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال ہو جب ملک کے اندر کسی خاص فیسلٹی یا یوٹیلیٹی کی یہ نہ اویلیبلٹی نہ ہو، تو کیا عام ایک شخص کے لیے کوئی دین اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
نہیں، دیکھیے، بات یہ ہے کہ دین تو کسی حال میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ مال کو نقصان پہنچائیں، جان کو نقصان پہنچائیں. کسی انسان کی جان کو نقصان پہنچانا، کسی عام آدمی کا مال لوٹنا، یہ بھی جرم ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ ریاست کے امبال کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ سب لوگوں کی ملکیت ہے. جو ریل گاڑی ہے، یہ بس جس کو آپ نے جلا دیا ہے، یہ اصل میں لوگوں کی ملکیت ہے. تو اس کو نقصان پہنچانا اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ جس طریقے سے آپ میرے گھر کو، آپ کے گھر کو جلا دیں. یعنی یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس وجہ سے کسی حال میں بھی اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک مہذب قوم بننا چاہیے کہ ہم مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن پرامن طریقے سے کریں. آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس وقت یورپ کے مختلف ممالک میں لوگ مظاہرے کے لیے نکلے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ لندن میں، اٹلی میں، بعض دوسری جگہوں پر 10-10 لاکھ لوگ نکلے، لیکن آپ نے دیکھا کوئی ایک بتی نہیں ٹوٹی، کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی. تو یہ مہذب قوموں کا شیوا ہوتا ہے. اے کاش ایسا ہوتا کہ حکومت کو اس کی حماقتوں پر توجہ دلانے کے لیے، کہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خدائی آفت ہے، زلزلہ آ گیا ہے جس کو سنبھالا نہیں جا سکتا تھا. یہ پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی خرابی. حکومتوں نے اس معاملے میں کوتاہی سے کام لیا، بڑھتی ہوئی آبادی کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ یہ ایک ایسی ضرورت ہے، جاننا چاہیے نا، ایک ایسی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یا تو آپ شہروں کی موجودہ ساخت کو بدل دیں، تمدن کو پھر واپس دھکیل دیں، لوگوں سے کہیں کہ اسی طرح دیہات میں جا کے بس جائیں اور وہاں جا کے دیے جلا لیں. یا تو یہ کیجیے، اگر آپ نے ایک جدید تمدن پیدا کرنے کا اقدام کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور قبل از وقت اس کا اندازہ لگانا کہ قوم کی کیا ضرورتیں ہوں گی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اپنی اس ذمہ داری کو جب پورا نہیں کرتی یا اس میں کوتاہی کرتی ہے، اور اس کوتاہی میں بہت بڑا ہاتھ ان حکومتوں کا بھی رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں جمہوری طریقوں کے مطابق نہیں آئیں، جنہوں نے آئین کو پامال کیا، اور جنہوں نے آ کر یہاں پر جو حکمران لوگوں نے منتخب کیے ہوئے تھے ان کو ہتھکڑیاں لگا کے، اور کسی کو پھانسی پر چڑھا کے، کسی کو جلا وطن کر کے گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد خود حکومت کرنا شروع کر دی، اور منصوبہ بندی کے یہ شاہکار اپنی میراث کے طور پر چھوڑ گئے. یہ ٹھیک ہے بالکل کہ اس میں کوتاہی سراسر ہمارے نظام کی، ہماری معاشرت کی، اور ہماری حکومتوں کی ہے. لیکن عوام نے اب اس کے بارے میں احتجاج کرنا ضرور کرنا چاہیے انہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر لوگ بیدار نہیں ہوتے. یعنی اگر تو ابو بکر عمر کی حکومت ہو کہ آپ کی زبان سے بات نکلے تو وہ پوری ہو جائے. میں آپ کو ایک بڑا دل نواز واقعہ سناتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا. ایک تاجر اپنے گھوڑوں کی تجارت کے لیے اسلامی حکومت میں آیا، داخل ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو سرحد پر اس سے محصول لیا گیا. وہ آیا، اس کے گھوڑے کچھ زیادہ بکے نہیں، واپس جانے لگا تو اس سے دوبارہ محصول کا تقاضا کیا گیا. اس زمانے میں جو باہر کا مال آتا تھا اس پر 10% محصول عائد کر دیا گیا تھا، جو زکات کے طور پر لیا جاتا تھا.
تو انٹری پہ بھی کیا گیا اور ایگزٹ پہ بھی.
وہاں بھی جب اس سے دوبارہ مانگا گیا تو اس نے ہاتھوں سے خیال ہوا کہ یہ تو ناانصافی ہے، میرے گھوڑے بھی نہیں بکے، میں نے آتے ہوئے محصول ادا کیا، جاتے ہوئے محصول مانگا جا رہا ہے. تو محصول دینے کی بجائے اس نے وہاں گھوڑے باندھے اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ چلا آیا. یعنی کافی سفر کر کے آیا ہوگا، آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ اس نے موبائل پر ٹیلی فون کر دیا. وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو اس نے ان کو روک کر یہ بات کہی، تو بڑی انہوں نے بے اعتنائی سے، جیسے کوئی خاص بات سنی نہیں، کہا کفیت عربی زبان میں، ٹھیک ہے. بہت مایوس ہوا، مایوس ہو کے واپس آیا، اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں اور میں نے ان کو توجہ دلائی ہے اور انہوں نے میری بات بھی توجہ کے ساتھ نہیں سنی. جب واپس آیا اور واپس آ کے اس نے محصول جیب سے نکالا اور دے کے، تو اس نے کہا کہ اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے. تو جو محصول لینے والا کھڑا تھا اس نے کہا نہیں، احکام پہنچ گئے، محصول ختم کر دیا گیا. تو ایفیشنسی کا آپ اس سے اندازہ لگائیے اور کس طریقے سے ایک معقول بات کو تسلیم کیا گیا، اور اس کے آنے سے پہلے اس قانون میں تبدیلی آ چکی تھی اور احکام بھی پہنچ چکے تھے. تو یا تو حکومتیں یہ ہوں، اگر حکومتیں ہماری جیسی ہیں تو پھر ان کو سوتے سے جگانے کے لیے آپ کو مظاہرے بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہونے چاہیے. یعنی بڑی خوشی کی بات ہوتی اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلتے اور امن کے ساتھ، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو یہ حرم کی طرح قابل احترام ہے. جس قوم کو یہ تربیت دی گئی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کے مال کو لوٹ لے، وہ قومی املاک کو نقصان پہنچائے؟ یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے. یہ احتجاج کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم منظم طریقے سے نکلیں، اپنی بات کہیں، لاکھوں کی تعداد میں نکلیں، اور پھر اس کے بعد حکومتیں بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گی. اس کی ایک بہت اچھی مثال وہ ہے جس وقت ججوں کی بحالی کے لیے لوگ باہر نکلے. آپ دیکھیں اس دن کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، اور آپ گوجرانوالے تک بھی نہیں پہنچے کہ آپ کی بات مان لی گئی. تو جب قومی سطح پر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس شان کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. جمہوری نظام میں اپنی بات پہنچانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ
ایجیٹیشن شاید اس لیے تو پیدا نہیں ہو گیا گاندھی صاحب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ ڈھیٹ ہو گئی ہیں، تو اس لیے ذرا ایجیٹیشن ہوگی.
میرا تو خیال ہے کہ اس سے حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوں گی، اس وقت ہوں گی جب اتنے بڑے پیمانے پر لوگ نکلیں گے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ جس وقت ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو حیرت انگیز چیز ہے ہماری قومی نفسیات میں کہ اس وقت ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امبال لوٹے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے اس نوعیت کی حرکتیں کی ہیں. یہ سب ہمارے علم میں ہوتا ہے،
پھر بھی
باوجود انہیں کو منتخب کر رہے تھے.
ٹھیک،
تو پھر اس کی سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے.
ٹھیک ہے، ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے. آپ کی ٹیلی فون کالز اب لی جائیں گی. آپ نے جو گفتگو سنی ہے اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہوں، الجھنے ہوں، تو ضرور کیجیے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے ٹیلی فون سیکشن کا آغاز کرتے ہیں، پہلی کال لیتے ہیں.
جی ہلو.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
جی میں بشرا بات کر رہی ہوں.
جی
میرا سوال یہ ہے کہ رمدی صاحب، کیا ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ غیب کا علم خدا کو، لیکن جو ہم لوگ اس طرح چل پڑتے ہیں کہ ایسٹرولوجی ہے، پام ریڈنگ ہے، اس میں بھی تو آبویسلی غیب کی بات ہی بتاتے ہیں نا.
جی جی.
اور یہ لائک ایون آپ سمپلی دیکھ لیں کہ ہم فور کاسٹ بتاتے ہیں موسم کا،
جی
یہ بھی تو ایک غیب کا علم ہے میرے. تو کیا یہ سب کچھ جاننا کیا یہ گناہ ہے یا کہاں تک جائز ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی غامدی صاحب نے اس سے پروگرام کیا تھا جو مجھ سے مس ہو گیا.
اچھا.
میں بہت چاہتی ہوں کہ اس کو ایکسپلین کریں. یہ ہے تو ابہام، لیکن مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں معلوم، میں اس کے اوپر تھوڑی سی پلیز روشنی
ڈالی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. غامدی صاحب، احسن صاحب کا جو سوال تھا اس کا ایک اور حصہ تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی صرف درود ہی پڑھا جائے، پورا پورا دن درود پڑھیں، وہ نہ قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہیں نہ قرآن کو سٹڈی کرنا سمجھنے کی بات کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟
یہ غیر متوازن رویے. ہمارے دین میں ہر چیز کو ایک جگہ دی گئی ہے. دیکھیے مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ پانچ وقت نماز پڑھیں گے، تو جب نماز آپ پڑھتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، رکوع و سجود کریں گے، اس میں ایک حصہ مقرر کر دیا گیا جس میں آپ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جس کو درود کہا جاتا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے اور آپ پر سلامتی نازل کرے. دعا ہے یہ، یعنی درود کے لفظ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے حضور میں دعا ہے اور رحمت بھیجنے کی دعا ہے، اسی کو درود کہا جاتا ہے. درود فارسی زبان کا لفظ ہے، وہ اس مقصد کے لیے اختیار کر لیا گیا ہے، ورنہ جس طرح باقی دعائیں ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہی ہے. تو دعا ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور حضور کے ساتھ ہمارے تعلق اور محبت کا بھی تقاضا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کو ایک ہی چیز اختیار کر کے باقی ہر چیز سے بے تعلق کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا.
یہ بشرا صاحبہ کا کوشچن ہے، بڑا امپورٹنٹ، کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن علم نجوم ہے، پامسٹری ہے، اس کی پھر کیا حقیقت ہے؟ کیا ان چیزوں کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور خاص کر کے انہوں نے بتایا کہ جب ہم موسم کا حال معلوم کرتے ہیں اپنے آلات کے ذریعے سے تو یہ بھی تو ایک طرح کا علم ہی ہے اور اسے حاصل کرتے ہیں.
اس میں قرآن مجید کی بات ٹھیک نہیں بیان ہوئی. قرآن مجید یہ کہتا ہے تمام غیب اللہ ہی کے علم میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی نہیں معلوم وہ سب کا سب ایک دن انسان کے علم میں آ جائے گا. تمام غیب اللہ کے علم میں ہے. غیب کی بہت سی باتیں ہیں کہ جو سائنسی اکتشافات کے نتیجے میں ہمارے علم میں آ گئی ہیں، کل ہم نہیں جانتے تھے، آج ہم جانتے ہیں. تو اپنے علوم کی ترقی کے ذریعے سے کسی چیز کو جان لینا یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سارے غیب کا علم ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے، محرکات تک کو جانتا ہے، نیتوں تک کو جانتا ہے، ماضی حال مستقبل ہر چیز سے واقف ہے، کوئی کائنات کی چیز بھی اس کے نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ما تسقط من برکۃ الا یعلمھا، یعنی کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علم کی نوعیت یہ ہے، باقی جتنی چیزیں بھی دنیا میں ہیں وہ تو آپ تحقیق کرتے ہیں، تو کل وہ غیب تھا لوگوں کے لیے، آج حاضر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تحقیق جاری رہے گی۔ علم کون سا ہے، یعنی توہمات پر مبنی کوئی علم ہے یا سائنسی علم ہے، یہ دیکھنا چاہیے البتہ۔ تو توہمات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، آدمی کو سائنٹیفک علم ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے علم دو
نجوم ہیں جو ہاتھ دیکھتے ہیں، اور یہ اس پہ نہیں،
یہ ابھی سائنسی علم نہیں بن سکے، یعنی ان کی نوعیت ابھی یہ نہیں ہے، یہ ابھی اندازوں پر مبنی ہے۔ اور اس وجہ سے جو لوگ بھی ان علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو یہیں تک رہنا چاہیے کہ یہ ہمارا قیاس ہے، یہ ہمارا اندازہ ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو، ممکن ہے ایسا نہ ہو، حتمی طور پر ان میں سے کوئی چیز بیان نہیں کرنی۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے مستقبل بینی کی، یعنی کچھ چیزیں قبل از وقت ان پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی جس طرح عبقری لوگ ہوتے ہیں، بعض بڑے غیر معمولی ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہر آدمی آئنسٹائن نہیں ہوتا، ہر آدمی فردوسی اور غالب نہیں ہوتا، اقبال نہیں ہوتا، تو بہت سے لوگ غیر معمولی عبقریت اپنے اندر رکھتے ہیں ذہنی لحاظ سے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر نفسی صلاحیتیں غیر معمولی ہوتی ہیں، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی عالم الغیب ہو گئے ہیں۔ عالم الغیب کا مطلب ہے سارا غیب اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ بات ہے جو قرآن مجید کہتا ہے۔
غامدی صاحب، ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں، پھر آپ کے جب بات کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے، مختلف سوالات غامدی صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے۔ غامدی صاحب، ایک کوشچن زمان صاحب کا ہے، وہ یہ ہے کہ مصنوعی مادہ تولید جو ہے ان کا یہ خیال ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ وہ پیدا کر لیا گیا ہے، تو کیا یہ خالق کے کاموں میں مداخلت کے مترادف ہے؟
ابھی مادہ تولید مصنوعی طریقے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم جو کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، وہ اس کو بناتی ہے، خون بھی ایسے ہی بنتا ہے۔ تو اگر کسی موقع پر انسان اس پورے سسٹم کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یہ اللہ ہی کی دی ہوئی عقل ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اس کے نتیجے میں ایک مادہ تولید وجود میں آ گیا، اور اس کے ذریعے سے کسی انسان کی نشو و نما شروع کر دی گئی، تو روح اس میں کہاں سے آنی ہے، وہ خدا نے دینی ہے۔ ہم تو حیوانی وجود تخلیق کر سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے گا، روح دے دے گا، انسان بن جائے گا تو بن جائے گا، اور اگر نہیں دے گا نہیں بنے گا۔ تو مصنوعی اعضاء بھی بن رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی بن رہی ہیں، تو انسان کی شخصیت اصل چیز ہے۔ اب فرض کر لیجیے بھیڑ بکریاں مصنوعی تولید سے پیدا ہونی شروع ہو جائیں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ مرغیاں بے شمار اب ایک اور طریقے سے پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ گوشت کھا رہے ہیں، تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک اخلاقی وجود دیا ہے، اور وہ وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے اور اس کی روح کے ذریعے سے آتا ہے۔ وہ وجود اللہ انتخاب آپ کے بنائے ہوئے قالب کو دے دے گا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا، نہیں دے گا تو اللہ اس کو رد کر دے گا۔ اس لیے ہمیں تشویش کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کو کرنے دیجیے۔
یہ غوثیہ صاحبہ کے دو کوشچنز ہیں، پہلا تو یہ کہ قربانی جو ہے جو ہم عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں، وہ واجب ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا ہے؟
میری جو کچھ تحقیق ہے، یہ تو نفل ہے یہ قربانی، یعنی یہ نفل اس لیے کر دی گئی ہے کہ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ اب لوگوں کے لیے اس میں مشکلات پیدا ہونے والی تھی۔ جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے، ان کی شریعت میں تو قربانی ایک لازمی عبادت تھی اور بہت سے موقعوں پر انہیں کرنا ہوتی تھی، لیکن ہمارے ہاں یہ قربانی عام زندگی میں بھی جب عید الاضحیٰ میں ہم کرتے ہیں نفل ہے، اور حج میں بھی نفل ہے، حج میں بھی کوئی قربانی لازم نہیں ہوتی۔ یہ جو قربانی تمتع کے حج میں کی جاتی ہے، یہ اصل میں جرمانے کی قربانی ہے،
ٹھیک ہے؟
یعنی اگر آپ ایک سفر میں حج و عمرہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ قربانی کرنا پڑتی ہے کہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرہ دو عبادتوں سے فائدہ اٹھایا ہے،
ٹھیک ہے؟
ورنہ اگر آپ حج الگ کریں عمرہ الگ کریں تو اس میں کوئی قربانی لازم نہیں کی گئی۔ قربانی کرنے کو آپ عمرے میں بھی کر سکتے ہیں نفل کے طور پر، اور حج کے موقع پر بھی کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
تو یہ قربانی کی نوعیت میرے نزدیک یہ ہے، لیکن احناف ہمارے ہاں عام طور پر جو حنفی علماء ہیں وہ اس کو واجب کہتے ہیں۔
اچھا، دوسرا ان کا کوشچن اسی سے متعلق ہے کہ گھر کے اگر بہت سارے افراد کما رہے ہوں تو ہر فرد اپنے اپنے طور پر قربانی کرے گا کہ ایک قربانی کفایت
ہے؟ ایک نفل عبادت ہے تو ہر آدمی کر سکتا ہے، کرنا چاہے، خاندان کے افراد پورے خاندان کی طرف سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری مسلمان امت کی طرف سے قربانیاں کی تھیں، اس وجہ سے کسی وقت اگر جانوروں کی کمی پڑ جائے یا اس طرح کا معاملہ ہو تو ہماری مملکت کے سربراہ جو ہیں وہ قربانی پوری کی پوری قوم کی طرف سے کر سکتے ہیں،
ٹھیک؟
وہ ایک علامتی اظہار ہوگا,
علامتی اظہار,
علامتی اظہار ہوگا اللہ کے سامنے سرف گندگی کا.
ٹھیک, افتخار صاحب کا یہ کوشچن ہے کہ سعد بن معاذ نے جو بنی قریظہ کے معاملے میں ایک فیصلہ اپنا سنایا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے, یہ شریعت موسوی کے سے اخذ کیا گیا تھا یا اسلام سے اس کا تعلق
نہیں؟ یہ تورات کے مطابق فیصلہ ہوا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کو حکم مانا تھا, یہ ثالث کا فیصلہ تھا, اور انہوں نے مانا ہی اس بنیاد پر تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کریں گے. تو جب بے انصافی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں انہی کی شریعت کو ان کے اوپر نافذ کر دیا.
اچھا, یہ جو مال غنیمت کا جو تصور ہے یہ اسلام کا تصور ہے یا کیا ہے؟
نہیں, مال غنیمت تو دنیا کا ایک مانی ہوئی یہ چیز ہے. ظاہر بات ہے کہ جس وقت آپ جنگ کرتے ہیں تو قیدی بھی پکڑ کے لے آتے ہیں, اسی طرح ساز و سامان بھی پکڑ کے لے آتے ہیں. تو اس کو مال غنیمت عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں, یعنی جنگ میں جو چیزیں آپ کے قبضے میں آ جاتی ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کے خلاف اگر کسی نے جارحیت کی ہے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا اسلحہ قبضہ, مثلا ابھی اگر جنگ ہو تو اگر کوئی ٹینک پکڑے گئے ہیں, جہاز پکڑے گئے ہیں, تو وہ آپ کے ہاں آ جائیں گے, آپ کی حکومت کی ملکیت ہو جائیں گے. تو یہ جنگ میں عام سی چیز ہے, یعنی یہ ہمیشہ سے, اس وقت بھی موجودہ قانون میں بھی ایسے ہی ہے.
ٹھیک ہے,
اس زمانے میں جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان قیدیوں کو پکڑنے کے بعد لوگ غلام بنا لیتے تھے عام طور پر. اسلام نے اس کا راستہ روک دیا, اور جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خواتین جنگ میں پکڑی گئی ہیں اگر وہ نکاح کرنا چاہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں کسی بصیرت کے تحت کہ ان سے نکاح کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ حضور کے لیے خصوصی قانون بنایا گیا تھا تاکہ جن خواتین کو یہ حادثہ پیش آ جائے کہ وہ بڑے لوگوں کی بیٹیاں ہوں اور یا ان کی بیویاں ہوں اور وہ سب کے سب رخصت ہو جائیں, بے یار و مددگار رہ جائیں, اور ان کی تالیف قلب کے لیے اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نکاح کرنا چاہیں, آپ بھی کرنا چاہیں, تو کوئی رکاوٹ اس میں باقی.
مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا,
یہ بالکل قانون, وہ خاص قانون ہے جو سورہ احزاب میں بیان ہوا.
ٹھیک, ایک کالر ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, میرا نام نوشین طاہر ہے. میں غامدی صاحب کی بک پڑھ رہی تھی میزان, اس کی پہلی یہ لائن ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے تو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی, اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ جاننا تھا.
اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ. غامدی صاحب, یہ بشیر احمد صاحب کا کوشچن تھا کہ یہ جو شہادت کا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فلسفہ بتائیے شہادت کسے کہتے ہیں, کیونکہ سیاسی جماعتیں لڑتی رہتی ہیں اور ہر مرنے والا جو ہے وہ شہید کا درجہ ہوتا ہے اس کا.
یعنی ایک بندہ مومن جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اس میں اس کو اپنی جان دینا پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے لفظ شہید قرآن میں استعمال ہوا ہے. اس میں وسعت دے کر بعض ایسی اموات کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیا گیا کہ جس میں ایک مومن اللہ کو ماننے والا اللہ کے کسی کام کے لیے نکلا, اس راہ میں تو جان اس نے نہیں دی لیکن راستے میں موت آ گئی. مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے ایک آدمی نکلا ہے, نکلا تو اللہ کی راہ میں ہے لیکن اس دوران میں حج میں پہنچنے سے پہلے موت کا فرشتہ آ گیا تو اس کو بھی شہید کہہ دیا گیا, اس طرح کی اموات کو بھی. ہمارے موجودہ زمانے میں تو اب یہ ہوا ہے کہ آپ کسی بھی کاز کے لیے جب جان دے دیتے ہیں تو اس کو عام طور پر شہید کہا جاتا ہے. یہ لفظ اب مذہبی اصطلاح نہیں رہا, یہ ایک سیاسی اصطلاح بن چکا ہے اور اسی وجہ سے سیاسی طور پر استعمال بھی ہوتا ہے. اب تو یہ دیکھیے کہ قیام پاکستان سے پہلے بھگت سنگھ کو بھی بھگت سنگھ شہید کہا جاتا تھا. میں نے خود دیکھا ہے کہ ہندو بھی اب یہ اصطلاح اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ زبان کے ارتقاء کے ساتھ بعض اوقات ایک لفظ مذہبی اصطلاح سے آگے بڑھ کے ایک سیاسی اصطلاح کی صورت اختیار کر لیتا ہے, اور اسی صورت میں اب یہ بولا جاتا ہے مذہب میں شہید اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے کو نکلا اور اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی.
ٹھیک, یہ جو ابھی لاسٹ ہماری جو کالر تھی نوشین طاہر, ان کا کوشچن یہ تھا کہ وہ آپ کی کتاب میزان کا انہوں نے ریفرنس دیا, آپ نے اس میں یہ لکھا ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا انسان کو کہ قلوب میں, اس کے ذہن میں, اس کو ذرا وہ سمجھنا چاہیے.
دین کی حقیقت دو چیزیں ہیں نا, ایک یہ کہ آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں, ایک پروردگار کو مانیں, آپ پر یہ حقیقت واضح ہو کہ میرا ایک خالق ہے, اور دوسرے یہ کہ آپ خیر و شر کا شعور رکھتے ہوں. خیر و شر کے شعور کی کرولری یہ ہے کہ آپ کو ایک دن پھر شر کا نتیجہ اور خیر کا نتیجہ بھگتنا ہے. یہ دو باتیں جن پر دین قائم ہے. تو قرآن دونوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں ان کا شعور ڈال دیتے ہیں. چنانچہ اللہ نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب ہم نے آدم کو بنایا تو اس کی ساری اولاد کو ہم نے نکالا اور نکال کر اس سے یہ عہد لیا کہ الستو بربکم, سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہوا ہے, اور یہ ہم نے اس لیے عہد لیا کہ کل کو کوئی آدمی قیامت میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میری طرف تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. تو فرمایا کہ یہ عہد ہے جس کی بنیاد پر ہم مواخذہ کریں گے. اسی طرح خیر و شر کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے جب انسان کو بنایا وہ نفس و ما سواہ فالہمہا فجورہا و تقواہا, تو ہم نے اس کے اندر الہام کر دیا خیر اور شر کا, نیکی اور برائی کا شعور. تو یہ بنیادی دین ہے, دین کی بنیاد یہ ہے, یہ اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے, ان کی تفصیلات پیغمبروں نے آ کے بتائی.
ٹھیک غامدی صاحب، ایک ای میل ہے میرے پاس کہ پچھلے 300 سے لے کر 500 برسوں تک جو بھی ایجادات ہوئی ہیں دنیا میں وہ تقریباً سبھی غیر مسلموں کی طرف سے ہوئی ہیں اور مسلمانوں کا کنٹریبیوشن بالکل نظر نہیں آتا اس میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس راہ میں اسلام رکاوٹ ہے کہ مسلمان اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟
نہیں، اس کا اسلام سے یا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک لمبے عرصے تک مسیحی اقوام کوئی ایجادات نہیں کر سکی تھی، اس میں بھی مذہب نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی. اصل میں کسی قوم کے اندر علم کی کیسی طلب ہے، اس نے اس کی طرف کتنی توجہ کی ہے، طبعی علوم کو کیا حیثیت دی ہے، یہ وہ چیزیں جو اس کا باعث بنتی ہے. تو یورپی اقوام نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ فلسفے کی بھول بھلیا میں اور ماں بعد طبیعت کی بحثوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس طبعیات کی دنیا کی طرف توجہ کی جائے، اور اس کے بعد اپنی قوموں کی تعلیم کا بندوبست کیا. آپ کبھی یورپ میں جائیں تو دیکھیں نا جا کے کہ وہاں کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی گئیں، کس طرح کی علمی اکیڈمیاں قائم کی گئیں، کتنی بڑے پیمانے پہ سرپرستی کی گئی. یہ تو مذہب کی بات کرتے ہیں، وہاں مذہب ہی نے یہ سب کچھ کیا. یعنی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہ چرچ کے اہتمام میں بنی، بہت بڑی بڑی مشنری تنظیموں نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں، ایک لمبے عرصے تک چرچ ہی نے ان کی سرپرستی کی ہے، ان کے اخراجات اٹھائے ہیں. تو وہاں پر یہ بہت بڑا علمی انقلاب آیا. اس علمی انقلاب کے نتیجے میں ایک سائنٹیفک ریولوشن ہوا ہے. ہم مسلمان پچھلے 500 سال سے انحطاط میں ہیں. یہ تو اصل میں کسی قوم نے اپنی تعلیم، تربیت اور اپنے وسائل کا رخ کدھر رکھا ہے، اس کا انحصار اس پر ہے.
مسلمانوں نے حالانکہ بڑے لمبے عرصے تک اس پورے انڈیا پہ حکومت کی، لیکن یونیورسٹیاں، درسگاہیں اس طرح کی قائم
ہیں. مسلمان جو کچھ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یا مقبرے ہیں یا مسجدیں. اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو مسجد تو آپ گھاس پھوس کی بھی بنا لیں تو اس میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اور مقبرے کے لیے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کچی قبر میں دفن کرنا یہی چیز پسندیدہ شمار کی جاتی ہے. جس چیز پر اصل میں زور دینا چاہیے تھا وہ علمی اور تحقیقی کام تھا، اور علمی تحقیقی کام یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی علمی اکیڈمی میں ہوتا ہے. اور پھر ہماری قوم کا مزاج، یہاں علمی اور تحقیقی کام کرے کون؟ آپ اگر کسی معاملے میں کوئی نیا نقطہ نظر قائم کریں، نئی رائے قائم کریں، تو اس کا استقبال ہوتا ہے، جوتے مارنے کے لیے لوگ آپ کو تیار ہو جاتے ہیں. تو جس قوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر ادنا اختلاف رائے کے اوپر بھی آپ
کی ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے، ایسا
ہے ہی نہیں.
لیکن ہمارے نہیں، عربوں کا بھی ایسا نہیں ہے نا ٹیمپرامنٹ.
سب کا، مسلمانوں کے سب کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی، حادثہ ہوا ہے کہ ہم تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بالکل. لیکن ہم نے تو یہ کبھی گوارا ہی نہیں کیا. جس قوم کے اندر تنقید سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اپنے اوپر تنقید کرنا، دوسروں پر تنقید کرنا، اپنے افکار کا جائزہ لینا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ہر چیز مقدس ہے، یعنی جو کسی نے کہہ دیا ہے اب اس کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو علم اس وقت آگے بڑھتا ہے. مذہب میں بھی آپ تحقیق کا دروازہ کھولیں، آپ علوم میں بھی تحقیق کا دروازہ کھولیں، تحقیق کی سرپرستی کریں، یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور جب تک آپ یہ نہیں کرتے اس وقت تک کسی انحطاط کا آپ مبتلا رہیں گے. مغرب میں یہ حادثہ ایسے نہیں ہو گیا کہ اچانک ہو گیا. آپ وہاں کی یونیورسٹیوں میں جائیں اور دیکھیں کس زمانے میں بنی ہے، کتنا لمبا عرصہ ان کو لگا ہے، اور کتنا اس معاملے میں اس پوری قوم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے.
ٹھیک ہے جی، غامدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہم نے آج سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں ان پر اپنی بحث مکمل کر لی ہے، اور جو حدیث آج ہم نے مکمل کی ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والی جو بات تھی وہ بھی، اس کی بحث بھی مکمل کر لی ہے. آپ کے جو کوشچنز تھے وہ بھی ہم نے اس نشست میں مکمل کر لی ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم مقامات قرآنی سے کچھ اور آیات سلیکٹ کریں گے اور ایک اور حدیث کا مطالعہ کریں گے. آپ اپنی کالز، ای میلز، ایس ایم ایس ضرور کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو، جاوید احمد غامدی صاحب کو اور دین و دانش کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.